السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے مطالعہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کہ مطالعہ آگے بڑھائیں, ابھی تراویح میں قرآن سننے کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ شاید ایک آیت کے کچھ الفاظ رہ گئے ہیں, تو میں اپنے اس احساس کی بنیاد پر وہ دہرائی دیتا ہوں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 اور اس کا ایک حصہ میں پڑھے دیتا ہوں آپ کے سامنے. واللہ اعلم بایمانکم, اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض, تم سب آپس میں ایک ہی ہو. یہ جو ہدایت دی گئی تھی کہ اجازت ہے کہ تم مسلمان کنیز سے نکاح کر سکتے ہو ان کے مالک کی اجازت سے, اس کے ذیل میں تھا کہ اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے, تم سب آپس میں ایک ہی ہو. یہ کنیز کوئی ڈیگریڈ کرنے والا معاملہ نہیں, وہ بھی انسان ہے, اور پھر وہ مؤمن ہو تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے. اللہ کے ہاں قدر و قیمت ایمان کی بنیاد پر ہے, مال و اسباب کی بنیاد پر نہیں ہے. اب مطالعہ آگے بڑھا رہے. سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے, اور اب وہ آیت آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں مردوں کو خوش فہمی ہو جاتی ہے کبھی کچھ زیادہ, اور عورتوں کو پریشانی اور ٹینشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی کچھ زیادہ. آئیے دونوں کے تعلق سے کلام کیے لیتے. سورہ نساء آیت نمبر 34, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلی بات, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. بعض لوگوں کو یہ ترجمہ عجیب بھی لگتا ہے, حاکم تو بڑا ڈر ڈر کے کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں, منتظم ہیں, نگران ہیں. او بھائی, سیدھا سیدھا ترجمہ کرو قوام, یعنی وہ فرد یا ادارہ جو اختیار رکھتا ہو اور اپنی اس اتھارٹی کی بنیاد پر کچھ انتظامی معاملات کا نفاذ کرے. گھر کے انتظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا, قوام بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے. گھر گھر ہستی کے معاملات چلانے میں معیشت بھی ہے, کمانا بھی ہے, باہر کی ذمہ داریاں بھی ہیں, اولاد کی کفالت بھی ہے. یہ سارا کچھ اس کے اعتبار سے زیادہ موضوع, فزیک وغیرہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی. آگے فرمایا, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس سے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. نکاح شوہر بیوی دونوں کی ضرورت, مرد عورت دونوں کی ضرورت, لیکن نکاح کے موقع پر ایک پہلا خرچ ہے مہر, وہ کون دے گا؟ شوہر. اسی طریقے پر ولیمہ ایک ہی دعوت سنت میں ہے, کون خرچہ دے گا اس کا؟ شوہر, یعنی اس کے انتظام شوہر کرے گا. عین نکاح کے موقع پر شوارے تقسیم ہوتے, کس نے لانے؟ شوہر نے. اولاد دونوں کی ہوگی, کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر. نکاح دونوں کی ضرورت ہے, گھر کی فراہمی کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. تو وہ مال خرچ کرتے ہیں, اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا. ہاں, یہ جو حاکم کا ترجمہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے مرد, کہ حاکم حکمرانی کرنے والا وہ ریاست کا منتظم جو ہوتا ہے. حدیث میں کہا گیا سید القومی خادمہم, قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. تو گھر والوں کی کفالت کرنی, ان کی مادی ضروریات بھی اور روحانی ضروریات بھی, جسمانی ضروریات بھی روحانی ضروریات بھی مرد نے پوری کرنی ہے, شوہر ہونے کے ناطے, کل اولاد ہوگی تو باپ ہونے کے ناطے. اور یہ ایک اور انداز سے سمجھ لیں, دنیا میں ہر ادارے میں ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہوتی, سب سے ٹاپ پوری کائنات, اس کا حاکم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہے. آگے مکی صورتوں میں آئے گا, بالفرض دو ہوتے نظام درم برم ہو جاتا, ایک ہے. تو گھر کا یونٹ چلانے کے لیے بھی ایک کو اتھارٹی دی جا سکتی تھی. وزیر بہت ہوں گے, وزیر اعظم ایک ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت کس قدر ہوتی, اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن وزیر بہت ہوں گے, وزیر اعظم ایک ہوگا. ایک کمپنی کے اندر ڈائریکٹرز بہت ہوں گے, مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا. ایک اسکول میں ٹیچرز بہت ہوں گے, پرنسپل ایک ہوگا. اسی طرح گھر میں شوہر بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں. اللہ نے قوام کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا. یہ دنیا کے ہر ادارے میں اصول طے شدہ ہے. اب بیویوں کا ذکر بھی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں, شوہروں کی غیر حاضری میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں, جیسے اللہ تعالی نے تحفظ چاہا ہے. نیک بیویاں کون ہیں جو فرما برداری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی؟ آج تو فیس بک کی فرما برداری ہو رہی ہے, انسٹاگرام کی فرما برداری ہو رہی ہے, یوٹیوب کی فرما برداری ہو رہی ہے, باس کی فرما برداری ہو رہی ہے, سب کی فرما برداری ہو رہی ہے. باقی شوہر کی بات ہے, ہم تو آزاد ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے ہاں فالصالحات نیک بیویاں کون ہیں؟ قانتات, شوہر کی فرما بردار. کیسی ہوتی ہیں؟ حافظات, وہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. حدیث میں ہے شوہر کا گھر, اس کا بستر, اس کا مال, اس کی اولاد, اس کی حفاظت کرنے والیاں. بما حفظ اللہ, جیسے اللہ نے تحفظ چاہا. گھر کی ملکہ اللہ نے عورت کو بنایا اور ماں کے قدموں کے پاس جنت بھی رکھ دی. گھر گھر گھرستی کے معاملات عورت کے حوالے زیادہ کیے ہیں, تو یہ بیوی جو نیک ہے وہ اللہ کے نگاہوں میں پسندیدہ ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو کہ یہ اپنے شوہر کی فرما بردار, تابع دار ہے, خدمت گزار ہے, جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو, اللہ اس بیوی کو اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. اللہ اکبر. عورت کے لیے جنت کا معنی آسان ہے. معلوم حد تک ایسی روایت ہمارے سامنے بھی تک نہیں آئی کہ جس شوہر سے بیوی راضی ہو جائے اللہ ہر دروازہ جنت کا کھولے گا. ہمارے علم میں ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ شوہر کے ذمے گھر کے بھی امور ہیں, باہر کے بھی امور ہیں, امت والے اور کام بھی اس نے انجام دینے. تو نیک بیویاں شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں, ان کی غیر حاضری میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والیاں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تحفظ چاہا. تو یہ مردوں کا بیان بھی آ گیا, عورتوں کا بیان بھی آ گیا. نہ مرد اپنے آپ کو کچھ شے دیگر سمجھے, نہ عورت اپنے آپ کو ڈیگریڈ سمجھے, اور نہ عورت آج دجالی فتنوں کے نتیجے میں جو عورت کی آزادی کے خوش نما اور پر فریب نعرے ہیں ان کا شکار ہوگا, گھر کو برباد کرے. ایک عورت جب گھر کو چھوڑتی ہے یا گھر ٹوٹتا ہے تو وہ بےچاری ٹھوکرے بھی کھاتی ہے. بڑھاپا آتا ہے تو شیلٹر ہوم میں جاتی ہے. شیلٹر ہوم کو چلانے والے, اس کے لیے ڈونیشن جمع کرنے والے بھی مرد ہوتے ہیں. تو کیا ایک بیوی کو شوہر کی پروٹیکشن ملے, یہ زیادہ اچھی بات نہیں؟ یا وہ در بدر کی ٹھوکرے کھائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. اللہ نے شوہر کو قوام بنایا, ماننا چاہیے اس بات کو. اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کہا کہ تابع داری کرو, ماننا چاہیے اس بات کو. آگے بھی شوہروں کے تعلق سے اور بھی کلام آئے گا کہ یاد رکھنا سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہر ایک اللہ کا لحاظ رکھے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہونے والی ہے. اب اگلا حصہ آیت کا, یہ اگر پس منظر سامنے نہ ہو اور تفصیل سامنے نہ ہو تو اس کو بھی بنیاد بنا کر فتنے کھڑے کیے گئے ہیں مسلمانوں کے معاشروں کے اندر. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو, سرکشی کا, فعیدوہن, تو پہلے انہیں نصیحت کرو. ایک بات. دوسری وہجروہن, اور نہ مانے تو انہیں بستروں سے الگ کر دو. اور وضربوہن, اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو. بس یہ لفظ سنا اور فائرنگ شروع. اسلام فوبیا کے شکار لوگوں کی طرف سے اور ہماری کچھ این جی اوز کی طرف سے جو باہر کے ٹکڑوں پر پلتی ہیں, باہر کے ٹکڑوں پر پلنے والے اعتراضات کھڑے کرتے ہیں. سنیے اس کو. اگر عورت کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہو, کیا مطلب؟ نمک میرے سے اوپر نیچے ہو گیا, آج کا پرہیز نہیں کیا اس نے, آج بچہ اسکول لیٹ ہو گیا. نہ ایسی سرکشی کہ گھر اسٹیک پر آ جائے, یا تو شوہر کی پوزیشن وہ چیلنج ہو جائے, یا گھر ٹوٹنے کی نوبت آنے کا معاملہ ہو. ایسا ہو تو اقدامات کرنے ہیں, ورنہ مرچ نمک اوپر ہو جانا, کبھی بچے کا لیٹ ہو جانا, کبھی پریس کا نہ ہونا, استری کا نہ ہونا, یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. ذہن میں رہے. سرکشی, شوہر کی اتھارٹی چیلنج ہونے پر آ جائے, گھر ٹوٹنے کا اندیشہ آ جائے, ایسے سخت معاملات آئیں تو اب کیا کرو؟ پہلا کام فعیدوہن, انہیں نصیحت کرو. نصیحت کا بہترین طریقہ ہے قرآن سناؤ, قرآن کے درس میں لے جاؤ, اللہ کا کلام سنا دو. بھائی ہم سن رہے ہیں, ہمارے دل نرم ہیں, میں پوری قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں. نصیحت کرو. اچھا نہ مانے, واہجروہن فی المضاجع, نہ مانے تو انہیں بستروں سے الگ کر دو. ابھی گھر کا معاملہ گھر میں ہی ہے, الگ سو جاؤ, بستر سے ذرا الگ ہو کر سو جاؤ, دوسرے کمرے میں چلے جاؤ, اپنی ناراضگی کا اظہار کرو تاکہ اس کو احساس ہو. پھر بھی نہ مانے وضربو ہننا, اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو. اچھا مارنے کا مطلب, ہمارے دور کے ایک مفسرین میں سے ایک مفسر نے لکھا کہ لوگ جانوروں کی طرح مارتے ہیں, ظلم ہے یہ. اچھا کیا مارو, حضور نے کبھی نہیں مارا, سبحان اللہ. بادی ختم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, بادی ختم, حضور نے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا. اچھا پھر حضور نے فرمایا اگر یہ نوبت آئے, تیسری بات ہے نا, تیسرا قدم, اگر یہ نوبت آئے تو چہرے پر نہ مارنا. سب اللہ نے انسان کے چہرے کو شرف دیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بیسٹ آف دا کریشن ہے انسان, بہترین تخلیق. اور حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ مارنا کہ نشان آئے. تو بچا گیا, تو حضور نے اتنا فرمایا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, سنیے, مسواک کی ڈنڈی دکھائی. کہ یہ ڈنڈی کس کی؟ مسواک کی. بس کیا ہے یہ؟ کسی مفسر نے لکھا, بلکہ سید مودودی علیہ رحمہ نے لکھا کہ کبھی کسی دور میں, کسی زمانے کے, کسی معاشرے کے کسی گھر کی یہ نوبت آ جائے کہ بیوی مان کر ہی نہیں دے رہی, تو یہ سختی کر لو تاکہ گھر بچے. بہت اہم بات, تین دفعہ کہوں گا, گھر بچے. بہت اہم بات, گھر نہ ٹوٹے. میں بہت اہم بات پھر کہہ رہا ہوں, گھر بچے. کبھی کسی دور, کسی معاشرے کے کسی گھر میں اگر اس کی نوبت آ گئی تو یہ سختی کر لو. یہ سختی اچھی ہے اس بڑے نقصان کے مقابلے میں, کہ گھر ٹوٹ جائے گا. یہ بات ہے. نہ چہرے پہ مارو, نہ نشان آئے, اور کیا, مسواک کی ڈنڈی, کیا مار رہا ہے, کچھ بھی مار دے. ذرا سختی اس معنی میں باز آئے ہو. ابھی گھر کا معاملہ گھر میں ہے, گھر کا معاملہ اگلی آیت میں گھر سے باہر ابھی جائے گا. سنیے گا, فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. ایک اور مفسر نے لکھا, بتاؤ یہ تھوڑی سختی کبھی ہو جائے اور گھر بچ جائے یہ اچھا ہے, یا طلاقیں ہوں اور خلا ہو اور گھر برباد ہوں وہ اچھا ہے؟ اور رہی مار, جو لفظ برا لگ رہا ہے تم لوگوں کو, مغربی معاشروں میں جہاں نکاح نہیں ہوتا وہاں تو جن سے جنسی تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں قتل کر دیتے ہیں, سیریز آف کلنگ چلتی ہے, پوری پوری موویز بنی ہے اس کے اوپر. بتاؤ وہ معاشرہ اچھا ہے یا یہ کہ جہاں کبھی کہیں کوئی 1 یا 0.01% کی پاسبلٹی ہو اور گھر بچانے کے لیے سختی کرنا پڑ جائے, یہ زیادہ اچھی بات. اس پورے پرسپیکٹو کو ذہن میں رکھیے, گھر بچے, گھر ٹوٹے نہ, یہ بڑا مقصد ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, بے شک اللہ بہت بلند مرتبہ, بہت بڑائی والا ہے. یہ بہت اہم بات ہے بھائی, مردوں کو اچھی طرح سننا چاہیے. مرد کہتے ہیں میں قوام بنایا, اچھا تمہیں قوام کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور اللہ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں, تو جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. اگر اپنی اتھارٹی کا قدر, کیا مردانگی ہے, کیا مردانگی ہے, بیوی جو عورت ہے کمزور ہے اس پر غصہ نکالتے ہو. ذرا اپنے باس پہ غصہ نکال کے دکھاؤ نا, اپنے پڑوسی پہ غصہ نکال کے دکھاؤ, اپنے برابر والے پہ غصہ جو تمہاری عمر کے برابر ہے, تمہارا دوست سے غصہ ایسا نکال کے دکھاؤ. یہ کیا مردانگی ہے کہ عورت کمزور اس پر جانوروں کی طرح برسنا شروع کر دیا, مار پیٹ کرنا شروع کر دی, یہ مردانگی ہے کوئی؟ اور یاد رکھیں حجت الوداع حضور نے فرمایا علیہ السلام, اتقوا اللہ فی نسائکم, اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اللہ کا نام لے کر تم نے حلال کیا ہے, اللہ کا نام لے کر تم نے حلال کیا ہے, ان کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا. ہر مرد یاد رکھے سب سے بڑا اللہ. اور ضمناً بات آ گئی, بیوی بھی یاد رکھے سب سے بڑا اللہ. اور اللہ راضی کب ہوگا؟ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہو, دونوں کو احکامات عطا کیے جا رہے ہیں. ان اللہ کان علیاً کبیرا, بے شک اللہ بہت بلند مرتبہ, بہت بڑائی والا ہے. اب گھر کی بات گھر میں سیٹل نہیں ہو رہی, ابھی تک طلاق کا لفظ آیا نہیں آیا نا. جب طلاق کے ایشوز کو سمجھا تب بھی کیا تھا؟ زبان کی حفاظت, گھر میں معاملہ سیٹل کرو, اللہ کا خوف اختیار کرو, درگزر کرو, ایک ادا پسند نہیں آتی دوسری تلاش کر لو. ابھی کہیں طلاق نہیں, ابھی 3 گھر کے اندر کے بتا, ابھی کہیں طلاق نہیں. ہمارے بائی پاس کر کے, فائرنگ کر کے, طلاقیں کر کے, طلاقیں دے کے گھرانوں کو برباد کرتے ہیں. نہ, اگلا اسٹیپ, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہو, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو بھیجو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا. اب خاندان کے بڑوں کو بٹھا لو, ہاں کراچی کی کسی سیاسی جماعت کے سیکٹر آفس میں جا کر نہیں, کسی اور جماعت کے آفس میں جا کر نہیں, چوراہے پر بیٹھ کر نہیں، کھلواڑ نہیں، یہ نوجوان لڑکے جو ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، ذرا بدماشیوں پر اتر آتے ہیں، ان کے سامنے نہیں، خاندان کا بڑا شوہر کے ہاں سے، خاندان کا بڑا بیوی کے ہاں سے، ان دو بڑوں کو مقرر کرو حکم. ان یریدا اصلاح وفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، نیک نیت ہی ہوگی، اللہ موافقت پیدا کر دے گا. اور ان یریدا، یہ تثنیہ ہے، اس میں دونوں امکانات ہیں، یہ دونوں یعنی حکم فیصلہ کرنے والے، یہ اگر چاہیں گے تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا، اور دوسرا ترجمہ یہ دونوں شوہر بیوی، اگر ان میں نیک نیت ہی ہوگی، خلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دے گا. ان یریدا اصلاح وفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، نہایت خبر رکھنے والا ہے. ابھی تو اور بھی بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت بھی تھوڑا محدود ہوتا ہے، اور مزید باتیں بعد میں انشاءاللہ آتی رہیں گی. اگلی آیت بھی بہت پیاری ہے معاشرتی ہدایات کے حوالے سے، ایسی ہدایات حقوق اللہ حقوق العباد کے بارے میں البقرہ آیت نمبر 83 میں تھی، اب یہاں بھی آ رہی ہیں. اور خاص طور پر پڑوسیوں کی تین اقسام کا یہاں پر ذکر آئے گا، اور آپ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے نا، آپ بھی پڑوسی ہیں، ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے. اور جو لائف ورچولی ہمارے ساتھ ہیں، وہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ہمارے اس وقت پڑوسی ہیں ورچولی، بٹ ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے گا، تین پڑوسیوں کا ذکر آئے گا. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بار بار اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا ذکر آتا ہے، اس نقطے کو تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں بنی اسرائیل آیت نمبر 23, 24, 25 کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو. رشتہ دار پڑوسی سمجھ میں آتا ہے، پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، اجنبی پڑوسی سمجھ آتا ہے رشتہ دار نہیں مگر پڑوسی ہے، تو وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی، اس کا حق ڈبل دوہرا، اور اجنبی پڑوسی کا اس کے مقابلے میں کم. اور وہ صاحب بالجنبی، اور پاس بیٹھنے والے، ایک استاد کے شاگردوں کلاس روم میں، ایک مسجد کے نمازیوں ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک آفس کے کلیگز ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ٹرین کے، بس کے، جہاز کے مسافر ہوں، ایک دینی مجلس کے ساتھی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دوری تھوڑی سی دیر بھی، خیر یہاں اتنی تھوڑی سی دیر بھی نہیں ہے، 5-5 گھنٹے ماشاءاللہ آپ لوگ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے تو وہ بھی پڑوسی. وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پاس بیٹھنے والے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن غلام اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. غلام و کنیزوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم، یہ اس پیارے دین کی خوبصورت تعلیمات ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑوسی بڑا قیمتی چیپٹر ہے ہمارے دین کی تعلیم کا. پڑوسی، حضور فرماتے علیہ السلام، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں. کون؟ فرمایا کہ وہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں. حضور نے فرمایا علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید اتنی مرتبہ لے کر آئے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے. اتنی تاکید ہے پڑوس کے بارے میں. اللہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور مسافروں اور جن غلام اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ حرکت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ شیطان نے. اور وہ اور اس کے پیچھے چلنے والے اس کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. اللہ تکبر اور جہنم سے ہم سب کو بچائے. کون ہے فخر جتانے والے؟ ان کی کچھ صفات کا ذکر ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ ہیں جو بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. کیوں؟ کچھ لوگ آگے بڑھ کر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو یہ کچھ مال والے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ آگے بڑھ گئے تو لوگ ہم سے بھی توقع کریں گے، تمہارے پاس ہے تم خرچ کیوں نہیں کرتے. تو بجائے اس کے کہ خود آگے بڑھیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں تاکہ ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں نہ ہو. یہ منافقین جیسے لوگ خود بھی نیکی سے بچتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو فرمایا کہ الذین یبخلون یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. ویامرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ اور جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کے ذیل میں مفسرین نے لکھا اللہ نے مال دیا ہے مگر اپنی حیثیت سے بڑا گر کر رہتا ہے انسان, اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو پیسے تھمانا شروع کر دیتے ہیں اس کی ظاہری حلیے کو دیکھ کر. یہ ناشکری اللہ کی. یا پھر یہ کہ اپنے اوپر اپنے متعلقین کی جائز حاجات پر بھی خرچ نہ کرے. ایک بڑا گہرا نفسیاتی نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا, گہرا نقطہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال خرچ کر دیں گے تو ہماری عزت نہیں کریں گے لوگ. مال تو اس لیے عزت لوگ کر رہے ہیں, اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ مال رہے اور لوگ ہماری عزت کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں. واعتدنا للکافرین عذاب مہینا اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. پچھلی بات میں بھی ذکر آیا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا جو بخل کرتے ہیں, اور اللہ ان کو بھی پسند نہیں فرماتا جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر اور وہ نہ اللہ پر ایمان لاتے اور نہ آخرت کے دن پر. ایسی بات ہم نے البقرہ میں پڑھی, دکھاوے کا خرچ کرنے والا اس کا اللہ پر اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے. اللہ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. دگنا بھی کر دیتا ہے, 10 گنا بھی کر دیتا ہے اور 700 گنا تک اللہ اجر عطا فرماتا ہے. البقرہ آیت 261 761 700 گنا اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ عطا فرماتا ہے. اگلی آیت آپ اور میں بھی سنیں گے, حضور نے بھی سنی تھی عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ. جب حضور نے سنی تو حضور روئے ہیں اس آیت کو سن کر. پہلے سنیے ترجمہ. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. حضور کی حدیث بخاری شریف. آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے فرمایا رضی اللہ عنہ, عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. حضور آپ پر تو نازل ہوا, نہ مجھے سننا پسند آتا ہے تم مجھے سناؤ. حضور اپنے صحابہ کی دل جوئی بھی کرتے تھے اور موٹیویشن بھی ان کو دیتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سر جھکا کر انہوں نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی. سورہ نساء شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس مقام پر پہنچے, حضور نے فرمایا کہ حسبک عبداللہ, کافی ہے کافی ہے کافی ہے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے میں نے نگاہ اٹھائی حضور کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. حضور روئے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی. خلاف اللہ, میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. اللہ تو ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا. قرآن کہتا ہے سورہ آراف میں پڑھیں گے آیت نمبر 6 اور 7 میں تفصیلات ہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال کریں گے. حضور تو گواہی پہنچا گئے حجت الوداع کا موقع. مسلم شریف کی روایت, حضور نے پوچھا اللہ حل بلغتو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. سب صحابہ نے سوالات کا مجمع کم و بیش عرض کی. آپ نے حق وصیت حق نصیحت حق امانت ادا فرما دی اللہ کے رسول. حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف بلند فرمائی, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہے یہ گواہی دے رہے میں نے پیغام پہنچا دیا. پہنچا دیا حضور نے, مگر حضور روئے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی. اللہ میں نے پہنچا دیا, ان سے پوچھ. حضور کو رونا آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اور آپ کو رونا آتا ہے؟ مجھے اور آپ کو رونا آتا ہے؟ میرے اور آپ کے آنسو کبھی تنہائی میں بھی بہتے ہیں؟ کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کل کی جواب دہی کا احساس ہمیں ستاتا رلاتا ہے کبھی کہ اللہ پوچھے گا بتاؤ قرآن ملا, سنت میری, دین ملا, کیا کیا تم نے؟ اللہ آج ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, آج ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, آج کتاب و سنت کو تھامنے کی توفیق دے, آج اپنے دین کے لیے اللہ میں قبول فرمائے اور دین کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے جس کے لیے سمت کو کھڑا کیا گیا, تاکہ کل کی شرمندگی اور ندامت سے ہم بچ سکیں. یوم اذن یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض, اس دن وہ آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین ان پر برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. دو باتیں اس آیت میں, کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کریں گے مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے, ان کو کھڑا نہ کیا جائے, ان کا حساب کتاب نہ ہو. کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے ایکویٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, دونوں کو برابر قرار دیا. تو رسول کی اطاعت نہ کرنا, حکم کی نافرمانی کرنا, حکم کو فراموش کرنا, ڈرنا چاہیے, یہ عملاً کفریہ بات ہے, عملاً کفریہ طرز عمل ہے. اور کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے, یہ ان کی حسرتیں ہوں گی قیامت کے دن. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت ہے کچھ شرعی فقہی احکامات کا بیان. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری, تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے جان لو. لفظ آیا سکارا, سکر کہتے ہیں نشے کو. گو کہ یہ آیت کریمہ جو شراب اور جوئے کی حرمت والا پہلا ایک حکم آ چکا ہے, اس کے بعد یہ دوسرا حکم ہے, لیکن یہاں نشے کا لفظ, شراب سے بھی نشہ ہوتا ہے, لیکن حدیث مبارک میں کہ ہر نشہ آور شے حرام ہے, رسول اللہ نے منع فرمایا. تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو. یعنی ایسی مدوشی پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, الفاظ کیا ادا کر رہے ہو, نہ, نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ اب وہ شراب اور جوئے کی جو حرمت اور پروہیبیشن گریجولی آئی ہے, تدریجن آئی ہے, اس ذیل میں دوسرا حکم آ گیا. یہ اتنی بری شے ہے, یہ تمہیں اللہ کی یاد سے دور کرنے والی ہے. تو نشے کی حالت میں, جس میں شراب کی بھی ممانعت آ گئی, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے جان لو. ولا جنوبا الا عابری سبیر حتی تغتسلوا, اور نہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو. آیت کے ایک حصے میں ترجمے کے اعتبار سے, تشریح کے اعتبار سے آرا زیادہ ہیں, تفاسیر دیکھیے گا. میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات, جنوبن جس کو ہم جنابت کہتے ہیں, یہ جنابت کی ناپاکی کیا ہوتی ہے قرآن پاک نے نہیں بتایا, یہ تو رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا ہے. یعنی چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے وضو کافی ہے, بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل لازمی ہے. جنابت کی کیفیت یہ بڑی ناپاکی ہے. زوجین کا تعلق قائم ہوا, غسل فرض ہو جائے گا. احتلام ہو جاتا ہے, غسل فرض ہو جائے گا. یہ جنوبن جنابت کی تفصیل قرآن پاک نے نہیں بتائی, یہ سنت رسول نے بتائی. جو لوگ منکرین سنت ہیں, سنت اور حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں, پتہ نہیں وہ پاک بھی ہوتے ہوں گے یا نہیں ہوتے ہوں گے, ان کو پتہ ہی نہیں, وہ تو سنت کو مانتے نہیں, معاذ اللہ. تو یہ قرآن جمع صاحب قرآن دونوں ضروری, قرآن جمع سنت رسول دونوں ضروری صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات, نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ اور سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو. اس میں تفصیلات ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر جنابت کی حالت ہے نماز تو نہیں پڑھ سکتے, جنابت کی حالت ہے مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی حالت اعتکاف میں ہے, جنابت کی کیفیت طاری ہو گئی, فوراً باہر نکلے غسل کر لے جا کر. تو یہ بھی ایک ترجمہ کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں رہ سکتے. الا عابری سبیل, سوائے اس کے راستہ عبور کرنے والے ہو. اب مسئلے پر مسئلہ, بعض صحابہ کے گھر ایسے تھے کہ مسجد سے گزر کر جانا پڑتا تھا, تو گزرنے کی گنجائش ہے؟ جیسے اعتکاف والا اس کو بھی گزرنا تو پڑے گا نا, نکلنا تو پڑے گا مسجد سے. تو اگر راستے میں مسجد پڑتی ہے اور اس میں سے نکل کر جانا ہی ضروری ہے تو جنابت کی حالت میں گزر سکتے ہو, ٹھہر نہیں سکتے. اور جنابت کی حالت میں مسجد میں رہنا جائز نہیں ہے. اور ایک بات, کہ جنابت کی حالت میں نماز بھی ادا کرنا جائز نہیں, حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. تو پتہ چلا جنابت بڑی ناپاکی, اس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور سنیں, سورہ مائدہ میں وضو کے فرائض کا ذکر آ جائے گا, سورہ مائدہ میں وضو کے فرائض کا ذکر آئے گا. قرآن پاک میں غسل کے فرائض کا ذکر بھی نہیں ہے, وہ رسول اللہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی ناپاکی کے فرائض قرآن پاک میں نہیں ہے, وہ سنت رسول سے پتہ چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں سے طریقہ بھی لینا چاہیے. اور آخری مسئلہ یہ ہے, حتی الا عابری سبیل, سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو. حالت سفر کا معاملہ, تو اگر غسل کی نوعیت پیش آ جائے اور پانی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تیمم. آگے تیمم کا ذکر آ رہا ہے, ٹیکنیکل بات. ناپاکی ہو گئی تو تیمم کافی ہے, چاہے وضو کی ضرورت پیش آ رہی ہو چاہے غسل کی ضرورت پیش آ رہی ہو, دونوں صورتوں میں پاک ہونے کے, اگر پانی نہیں ہے تو تیمم وضو غسل دونوں کے لیے کافی رہے گا. اب یہ کچھ مسئلے زیادہ ہو گئے, تفاسیر دیکھ لیجئے گا, مزید تفصیلات وہاں پر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے واش روم سے, اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو, فلم تجیدو ما ان, پھر تم پانی نہ پاؤ, فتیممو سعیدا طیبا, تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو, ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے. اب چند باتیں ہیں, بیمار ہو, سفر کی حالت میں ہو, یا قضاء حاجت کر کے آئے, یا بیویوں سے تعلق قائم کیا اور پانی دستیاب نہ ہو, تو کیا کرنے کی اجازت ہے؟ تیمم کی اجازت ہے. پچھلی امتوں میں نہیں تھی, نبی علیہ السلام کی امت پر اللہ کی رحمت ہے, تیمم کی اجازت ہے. اور کیا کرنا ہے؟ نیت لازم ہے, پاک ہونے کے لیے نیت لازم ہے. تیمم کی نیت کریں گے پاک مٹی سے, مثلا مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے کوئی شے ہو, پتھر ہے, اینٹ ہے, دیوار ہے, اور اگر 0 میٹر گاڑی کسی نے نکلوائی اور اس پر مٹی پڑی ہے تو بھی, تو مٹی, زمین, مٹی کی جنس سے, اب پتھر, اینٹ, دیوار وغیرہ, اس پر بندہ ہاتھ پھیرے اور اپنے چہرے پر مل لے, ایک ہو گیا. پھر دوبارہ ہاتھ پھیرے اور کونی سمیت پورے ہاتھ کے اوپر مل لے, یہ تیمم ہو گیا, بس ختم. اور اگر حاجت غسل کی پیش آ جائے تو بھی, پانی نہ ہو تو یہ تیمم کافی ہو جائے گا. نیت کرنی ہے اور پھر پاک مٹی اور اس کی جنس سے کوئی شے, اس پر ہاتھ پھیر کر چہروں پر اور دوبارہ ہاتھ پھیر کر دونوں ہاتھوں پر, آسان ہو گیا. گھروں میں کوئی مریض ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, وہ وضو نہیں کر سکتا, تو بھائی تیمم کرا دیجئے, وہ خود نہیں کر سکتا, اپنے ہاتھوں سے کرا دیجئے اس کو آپ. سبحان اللہ, یہ ساری آسانیاں شریعت نے عطا فرمائی, سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. البتہ آسانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہیں, ہم خامہ کا کھینچا تانی نہ کریں, اس سے بچنا چاہیے. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے. یہ تفصیلات چل رہی ہیں, آیت نمبر 43 مکمل ہوئی. یہاں تک شریعت کے کچھ احکامات بھی آ گئے, معاشرت کے بارے میں اور اجتماعی امور کے بارے میں کچھ ہدایات بھی آ گئیں. اب آیت نمبر 44 سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, 57 تک چلے گا مختصر. آیت 44 سے آیت 57 تک اہل کتاب کے تعلق سے کلام آئے گا. سورہ نساء میں ذہن میں رکھیے گا, سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی چلے گا, بعد میں منافقین کا, ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا ذکر بھی آئے گا, اور اہل کتاب کا تذکرہ ابھی بھی اور خاص سے بعد میں بھی آئے گا. اب آیت نمبر 57 تک اہل کتاب کا تذکرہ. الم ترى ان الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات کا ایک حصہ دیا گیا تھا, یشترون الضلالتا, وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں, ویریدون ان تضل السبیل, اور وہ چاہتے کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ, واللہ اعلم باعدائکم, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, اور اللہ ہی کافی ہے بطور کارساز اور اللہ ہی کافی ہے بطور مددگار. یہ اہل کتاب خصوص یہود, یہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں, حق سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے, مگر اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز اور مددگار ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه, یہود میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں, ویقولون سمعنا وعصینا, اور وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا, واسمع غیر مسمعین, اور آپ علیہ السلام سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سنیے آپ سنوائے نہ جائیں, یہ زبان مروڑ کر گستاخیاں کرتے تھے, بد دعا کے کلمات کہتے تھے, معاذ اللہ کہ آپ کو سنوایا نہ جائے, معاذ اللہ. وراعینا وراعینا لیم بالسنتہم مطاعنا فی الدین, اور اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے راعینا کہتے ہیں. یہ بات بھی پہلے البقرہ میں آ چکی, کھینچ کر کہتے تھے, جس کا ترجمہ راعینا, اے ہمارے چرواہے, ایسے لفظ کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. آگے اللہ فرما رہا ہے, ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, واسمع وانظرنا, اور سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے, لکان خیرا لہم واقوما, تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا, بہت درست ہوتا, ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی, فلا یؤمنون الا قلیلا, پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اے اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے, جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات, من قبل ان نطمس وجوہن, اس سے پہلے کہ ہم چہرے مسخ کر دیں, فنردھا علی ادبارہا, پھر انہیں پیٹ کی طرف پھیر دیں, او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی, وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. ہفتے والوں کا قصہ سورہ آراف کے 21 رکوع میں آ جائے گا. اللہ نے مختلف سزائیں دی ان کی سرکشیوں کی وجہ سے, تو ڈرایا جا رہا اہل کتاب کو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور جو گناہ اس کے سوا ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا, ومن یشرک باللہ, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, فقد افترا اثما عظیما, تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا. یہ آیت ہے آیت نمبر 48, اور اسی سے ملتا جلتا مضمون آیت 116 میں بھی آئے گا. کیا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. اس میں ایک حساس نقطہ ہے اور وہ یہ, بقیہ گناہ اللہ چاہے تو بغیر توبہ بھی معاف فرما سکتا ہے, فرمائے گا چاہے تو. دیکھیں شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا, ورنہ بندہ سچی توبہ لائے تو اللہ شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے. دوبارہ, اللہ چاہے تو بقیہ گناہوں کو بغیر توبہ بھی معاف فرما دے, شرک بغیر توبہ معاف نہیں ہوگا. ایک ضمناً یہ لائسنس تو کل نہیں, چلو اللہ معاف کرے گا کیے جاؤ, نہ, بچھو چھوٹا بھی ہو تو کاٹے گا تکلیف, اور بہت سارے بچھو مل کر کاٹے تو ستیہ ناش ہو جائے گا. ڈرنا چاہیے گناہوں سے, اور شرک کی شناعت اور شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے, یہ اس کی شدت کو اللہ تعالیٰ گویا کے بیان فرما رہا ہے. اب شرک میں اس کے مفاہیم میں تفصیل ہے, سادہ سی ایک تعریف, یا تو مخلوق میں سے کسی کو اوپر لے جانا اور اللہ کے برابر کر دینا, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا نصارہ نے, معاذ اللہ, یا اللہ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لا کر مخلوق جیسا مخلوق کے ساتھ شریک کر دینا, مخلوق میں کمزوری ہے اللہ کے ساتھ بھی وابستہ کر دینا, اللہ کے لیے اولاد قرار دے دی کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے, معاذ اللہ. تو نیچے سے اوپر لے جا کر مخلوق کو برابر کرنا, یا خالق کو نیچے لا کر مخلوق کے برابر کرنا, یہ شرک ہے. پھر تین اقسام ہیں اس کی بنیادی, اللہ کی ذات میں شریک کرنا, اللہ جیسا کسی کو قرار دینا, جن لوگوں نے اللہ کی اولاد قرار دی تو انسان کی اولاد انسان تو اللہ کی اولاد اللہ, معاذ اللہ, یہ ذات میں شرک کرنا. صفات میں شرک کرنا, مخلوق جیسے مخلوق کی جو صفات ہیں اور رب کی جو صفات ہیں, زمین آسمان کا فرق. رب جیسی صفات مخلوق میں کسی کو دے دینا یا رب کے ساتھ کمزوری وابستہ کر کے مخلوق کے برابر, غلط. اللہ کی صفات اس کی اپنی ہیں, ذاتی ہیں, ہمیشہ سے ہیں, لامحدود ہیں. مخلوق کی ذاتی ہیں, اپنی مخلوق کی عطائی ہیں, اللہ کی عطا کردہ ہے. مخلوق کی صفات ذاتی نہیں, ہمیشہ سے نہیں, ہمیشہ نہیں رہیں گی. فرق ہے, اللہ اللہ ہے, اس کی صفات ذاتی ہیں, لامحدود ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی. مخلوق کا معاملہ ایسا نہیں. اور اللہ کے حقوق میں شریک کرنا, ایک لفظ میں اللہ کا حق عبادت, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہی شرک ہے. پھر عبادت کے اگر دو حصے کریں, جز, ایک ہے محبت, ایک ہے اطاعت. ٹاپ پر محبت اللہ کی, ٹاپ پر اطاعت اللہ کی. ہاں, حضور کی اطاعت بھی, حضور کی محبت بھی ہے اللہ کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم. ادر دین دیٹ, کسی اور کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر کر دینا, محبت میں کسی کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دینا, یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے. نظام اللہ کا چلے گا, کسی اور کے نظام کو پسند کر رہے ہو, کسی اور کا نظام لے کر آ رہے ہو, یہ شرکیہ طرز عمل ہو جائے گا, مشرکانہ معاملہ ہو جائے گا. تو اللہ کی ذات, صفات, حقوق میں شریک نہ کیا جائے. محبت میں کسی کو اس کے برابر, اطاعت میں کسی کو اس کے برابر نہ کیا جائے. دکھاوے کا عمل نہ کیا جائے, ریاکاری بھی شرک ہے. دعا اللہ سے مانگی جائے, نظر ماننی اللہ کی, نیاز پیش کرنی اللہ کے لیے, سب اللہ کے لیے. یہ بہت سارے گوشے ہیں, میں نے اشارتاً عرض کیا. تفسیرات دیکھیے گا, استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت جامع 6 گھنٹے کے آڈیو کیسٹ تھے پہلے, یعنی آڈیوز دستیاب ہیں, حقیقت و اقسام شرک. اب تو ڈیجیٹل دور ہے, بہرحال حقیقت و اقسام شرک 6 گھنٹے کے, علماء نے بھی اس کو پسند کیا, بہت کمال کے خطابات ہیں. یہ تفصیلات وہاں پر بڑے اعتدال کے ساتھ آپ کو ملیں گی, اور یہ کتابچے کی شکل میں بھی حقیقت و اقسام شرک کا موضوع دستیاب ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور جو گناہ اس کے سوائے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. ومن یشرک باللہ, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, فقد افترا اثما عظیما, تو یقینا اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں, کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں. یہود کی طرف اشارہ, بڑا گھمنڈ تھا انہیں, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں. یہ بات سورۃ المائدہ میں یہود و نصارہ کے بارے میں آئے گی, سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں, ہم تو اللہ کے چوزن پیپل, ہم تو اللہ کے چنے ہوئے, ہم تو اللہ کے بڑے محبوب, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح. بڑا ان کو زعم اور گھمنڈ تھا, وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ. اللہ فرما رہا ہے, الم ترى الى الذين يزكون انفسهم, کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, حالانکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کتنی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ اپنی شان عدل کا ذکر فرما رہا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا, اور واضح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے اللہ پر جھوٹی باتیں منسوب کرنا, یہی گناہ کافی ہے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یؤمنون بالجبت والطاغوت, وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں طاغوت کا ترجمہ شیطان کا ہم نے کیا, یہ یہود کا تذکرہ ہے. اتنے اندھے ہو گئے یہود مسلمانوں کی دشمنی میں کہ مشرکین کے بتوں کو اور مشرکوں کو اچھا کہنے لگے. کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا, یہ مکہ گیا مشرکین کے پاس مسلمانوں کے مقابلے میں سازشیں کرنے کے لیے. کعب بن اشرف مکہ گیا, یہود کا سردار تھا, مشرکین کے پاس گیا, اس نے بتوں کو سجدہ کیا, بتوں کو سجدہ کیا مشرکین کی اونرشپ لینے کے لیے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب انہیں تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا, وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی بتوں کی بات کو مان لیتے ہیں, شیطان کی پڑھائی پٹی کو مان لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ ان سے کہتے ہیں, ان کے لیے کہتے ہیں, اور یہ ان کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا, یعنی مشرکین کے بارے میں, ہاؤلائی احدا من الذین آمنوا سبیلا، یہ کافر تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہ یہود اتنے اندھے کہ مشرکین کو جو خدا کے ساتھ شرک کرتے، بت کی پوجا پاٹ کرتے جو کہ حرام ہے، اور یہود کیا بھی حرام تھا، ان کو کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں سے اچھے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے پس اے مخاطب تم ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کائنات کی بادشاہی میں سے کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں. حسد میں مبتلا ہو کر ان یہود نے حضور کی رسالت کا انکار کیا. اللہ فرما رہے ان کے دل اتنے تنگ ہیں، اگر ان کو کچھ مل بھی جائے تو تل کے برابر بھی کچھ ہے لوگوں کو نہ دیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا؟ یہ حسد میں آ گئے کہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں نبوت کیوں چلی گئی. اللہ کا تبصرہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اگر ایسا ہے تو ہم نے ہی تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ یہ بھی اللہ نے دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی نسل میں آگے چل کر حضور آگئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جس کو چاہا عطا فرمایا، اللہ کا اختیار. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ، پھر ان میں سے کوئی تو اس کتاب پر ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے اس سے رخ پھیر لیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. اگلی آیت بڑا سخت مقام قرآن کریم کا جہنم کے عذاب کے بارے میں. اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی بیان ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر ایک بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر غالباً وہ بھی ایمان لایا جس نے پین ریسیٹرز پر تحقیق کی تھی، درد کو محسوس کرنے والے خلیات، یہ سیلز جو وجود میں ہوتے ہیں. لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے. سائنس والی بات بعد میں اور نیچے، ہدایت والی بات پہلے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب انہیں آگ میں جھلسا دیں گے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھانوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. یہ عذاب دینے کا کل اختیار بھی اللہ کا، اور اللہ کسی کو عذاب دے تو وہ حکمت کے مطابق ہوگا اس کی. یہ کفار کا اور کفر کرنے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، ان کا انجام ایک مرتبہ کھال جلے گی، دوبارہ کھال دی جائے گی، بار بار دی جائے گی تاکہ مستقل جلنے کا عذاب ان کو ملے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. باقی یہ کہ جب انجیکشن لگتا ہے، سوئی لگتی ہے سرنج سے، تو تکلیف کھال پر جب وہ ٹچ ہوتی ہے سوئی تو ہوتی ہے، جب وہ کراس کر کے اندر چلی جاتی ہے تو اندر تکلیف نہیں ہوتی. تو پین ریسیٹرز، درد کو محسوس کرنے والے یہ سیلز یا خلیات، یہ کھال میں ہیں. تو ایک بندہ میڈیکل ڈاکٹر، وہ اسلام قبول کیا، مشہور واقعہ ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر یہ جلنے کا عذاب مستقل دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، ہم انقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرت وندخلہم ظلا ظلیلا، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل فرمائیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. گھنے سائے، جنت میں تپتی دھوپ نہیں ہوگی کہ سایہ چاہیے ہو. کبھی سائے ڈیکوریشن کے لیے، آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں، اور آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے شہر، اپنے ملکوں میں بھی، معاشروں میں بھی، تو وہ آرائش اور زیبائش کا معاملہ ہوگا. اور حدیث مسلم شریف، ایک درخت اس کا سایہ اتنا طویل کہ 100 برس تک ایک سوار گھوڑے کپڑے پر 100 برس تک اس سائے میں چلتا رہے وہ بندہ تھک کر رک جائے گا, ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک ایسا تو ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کیسے ہوں گے, اور وہ جنت کتنی بڑی ہوگی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 57. یہاں پر آ کر اہل کتاب کا تذکرہ مکمل ہوا. اگلی آیت بعد میں جاری رہے گا سلسلہ انشاءاللہ تعالی. اگلی آیت سے ایمان والوں سے خطاب ہوگا, نبی علیہ السلام کے سچے صحابہ اور ایمان والوں سے خطاب ہوگا, بڑی اہم ہدایات. اور پھر اس کے فوراً بعد منافقین کا ذکر آئے گا, تو سچے ایمان والے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین. یہ سلسلہ اس سورت کے مطالعے میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے اور سچا پکا ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.